الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک من زانت بہ لطف. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید باری تعالیٰ ہے, بس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے لوگ بدکار ہیں. اس سے پیشتر آیا کریمہ جس میں اللہ جل شانہ نے وہ حصہ بیان فرمایا, ارشاد فرمایا, جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کریم نے عہد لیا, اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ اس آیہ کریمہ سے یہ ربط سمجھنا مزید آسان ہو جائے. ارشاد فرمایا, اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو اس پر ضرور ایمان لائیے اور ضرور اس کی مدد کیجیے. فرمایا, کہا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا. تو فرمایا, پس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اس آیہ کریمہ سے متصل یہ آیہ کریمہ ارشاد فرمائی گئی ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہود و نصارہ جہاں اللہ جل شانہ کی کتابوں کا دعویٰ کرتے ہیں, وہاں وہ اختراع, وہ خواہشات, وہ مرضی جس کا وہ خود داخل کرتے ہیں اپنی پسند و ناپسند پر معیار مقرر کرتے ہیں, بے شمار پہلوؤں سے اس زیادتی کو قرآن کریم جو ہے وہ رد فرما رہا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی ذات وحدہ لا شریک, اس کی انبیاء, اس کے رسول, اس کا کلام جو اللہ جل شانہ نے عطا فرما, جو مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے, اور اس میں وہ کمی بیشی جو وہ خود اپنی مرضی اور خواہشات کے لیے کر رہی ہیں, کہ جیسے یہود حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم کی اولاد کہتے ہیں, اللہ جل شانہ کی ذات کا حصہ کہتے ہیں, اور حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی اور اولوالعزم پیغمبر ہیں. وہاں دعویٰ ہے کہ اللہ کریم کے پیغمبر ہونے کا, اور جنہیں دعوت حق دی جا رہی ہے وہ اختراع کرتے ہوئے ان ہستیوں کو جن کا دعوی پیغمبری ہے, دعوی نبوت ہے, اور اس دعوے کے ساتھ وہ کس درجے کا اضافہ اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اس دعوے کو ذات باری تعالیٰ میں جا شامل کر لیں. اب یہ خواہش ذاتی ہے, شیطنت ذاتی ہے, اور کس درجے کا تجاوز کر رہے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا, کلام ذاتی نازل فرمانا, اور یہاں جہاں کفار کو, مشرکین کو دعوت حق دی جا رہی ہے اور مختلف پہلوؤں کے اعتراضات وہ اٹھا رہے ہیں, تو اللہ جل شانہ بڑی واضح جواب ارشاد فرما رہے ہیں, اور مدلل کلام, چونکہ کلام ذاتی ہے, جو پہلو وہ اختراع کا اختیار کر رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ذات باری تعالیٰ کا حصہ قرار دیا, یہاں وہ بھی رد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی یہ مقرب ہستیاں اور ان سے وہ عہد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لیا گیا, کہ اللہ کے انبیاء, کتب سابقہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دار دنیا میں آنا, جلوہ فروز ہونا, یہ وہ پہلو ہیں جو دنیا کی جو زندگی ہے اس کے ابتدا سے پہلے, جیسے یوم الست کو تمام ارواح سے رب کائنات نے اپنی شان ربوبیت پر عہد لیا, جیسے علماء کتب جو اللہ جل شانہ کی کلام کے علماء, ان کے حوالے سے عہد ارشاد فرمایا گیا. یہ تیسرا بہت بڑا عہد جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ جب آپ مبعوث ہوں صرف اقرار نہیں معاونت بھی ہے کہ جہاں آپ کے حکم کی تعمیل میں ضرورت ہو بنفس نفیس، اقرار کے ساتھ معاونت تک کی بات آتی ہے. اور جب انبیاء اور رسول کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو ان کی امتیں اسی حکم کے تحت آتی ہیں، چونکہ جو اللہ کے نبی کا حکم اللہ کریم اسے عطا فرماتے ہیں وہی حکم وہ اپنی جو امت ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے پیرو ہوتے ہیں، ان کے لیے حکم ہوتا ہے. اور اس سارے کے بعد اللہ جل شانہ کے کتب سابقہ، کلام سابقہ جو اللہ نے عطا فرمایا انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس عہد سے لے کر اپنی نبوت کے دور میں اپنی قوموں کو بھی یہ درس دیا، اس تمام کے بعد پھر قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، وہ تمام حقائق ارشاد فرما رہا ہے. اور اس تمام کے بعد فمن تولى بعد ذلك فأولئكم الفاسقون، پر اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسے ہی لوگ بدکار. کتنا بڑا حق اللہ جل شانہ عطا فرما رہے ہیں، اور وہ مقصد حیات جس کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس حق سے وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے. اور کتنا بدبخت ہے اس تمام حق کے بیان کے بعد. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے حق و باطل کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہو نہیں سکتا. ایسے ہی جیسے کوئی کہے کہ دن اور رات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جی رات کب ہے اور دن کب ہے، تو سلامتی ہوش کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. وجود کی جو اللہ کریم نے حصات عطا فرمائی ہیں، یہ حصات، یہ سلامتی ممکن نہیں ہے کہ شعور ہو اور حصات ہوں اور وہ یہ کہے کہ جی رات کب ہے اور دن کب ہے مجھے نہیں معلوم ہوتا. بالکل اسی طرح، بلکہ یہ مثال عمومی ہے، اس سے بڑھ کر حق جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے. آپ اپنی سوچوں کو تول لیں، اپنے اعمال کو دیکھ لیں، پھر قرآن کریم کا جو فرمان ہے اسے دیکھ لیں، پھر قرآن کریم کے فرمان کو خواہشات ذاتی میں نہ دیکھیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے اپنے روبرو تربیت فرمائی، تصحیح فرمائی اور اجماع آج ہم تک پہنچنے کا سبب ہے، ان اصولوں کے ساتھ دیکھیں. آپ کو اپنا عمل تو کجا، اپنی نیت تک کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی، کیا یہ درست ہے یا غلط. اب جو بھی کو اپنے لیے حق سے باہر راہ تلاش کرتا ہے تو وہ راہ کی تلاش میں نہیں ہے، وہ اپنے تکبر کی نظر ہے. اسے حق جو نظر نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہے کہ حق موجود یا موجن نہیں ہے، اس کا متکبرانہ رویہ جو ہے وہ اسے اندھا کر رہا ہے. جیسے آپ غور فرمائیں، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی نقصان ہو جائے لڑائی جھگڑے میں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی غصے میں سمجھ نہیں آئی. غصے میں وجود بھی وہی ہے، غصے میں آنکھیں بھی وہی ہیں، غصے میں ہاتھ بھی وہی ہیں جن سے کوئی ضرب لگا رہا ہے. کیا کہتا ہے کہ جی غصے سے مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی وہ غصہ اس درجے کا بڑا کہ اس نے ہوش جو ہے وہ معوف کر دیا. تو جب تکبرانہ کیفیت بڑھتی ہے تو دیکھتے ہوئے بھی حق نظر نہیں آتا، بندہ اپنی خواہش کی پیروی میں ہوتا ہے. اور خواہشات کی پیروی جو ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو حق سے دور ہوتا ہے یہ اپنی خواہشات کی پیروی میں ہوتے ہیں. تو بڑا واضح فرما دیا، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، پس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسی لوگ بدکار ہیں. ایک ضمنی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں سے گفتگو رہتی ہے، لوگ اپنی باتیں جو ہیں وہ بیان بھی کرتے ہیں، اور میں کم علم جو بات سمجھ آ سکے جتنی ہو سکے خالص جواب کی بھی کوشش کرتا ہوں. ایک ایسا پیرا ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تعلق میرا اللہ سے ہے یہ انتہائی خصوصی ہے. یقیناً صاحب ایمان کو یہ اللہ کی عطا ہے کہ اسے یہ احساس رہے، لیکن سلامتی کے جو پہلو ہیں وہ دیکھے جائیں کہ کیا اس تعلق پر میری زندگی قرآن و سنت کے تابع ہو رہی ہے या कहीं मेरी ज़िंदगी से कुरान और सुन्नत दूर तो नहीं हो रहा। और जो बयान कर रहा होता है इस पहलू को, जब उनसे ज़िंदगी के मामलात पर बहस की जाए तो अक्सर नमाज की अदायगी जो है वो भी नहीं होती। अब मैं कासिर हूँ इस कैफियत को समझने से कि वो कौन सा ताल्लुक माल्ला है जो नसीब है और जिसमें तरक्की हो रही है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज की अदायगी तक नहीं पहुंचा रहा, तो समझ आती है कि कोई ऐसी कैफियत या पहलू जो हम अपनी ख्वाहिशात या अपनी नफसानी ख्वाहिशात के तहत जो हमारे सामने मुतशक्कल हो रहा है, वो कोई कैफियत शीतनत हो सकती है जो हमें ये बावर करा रही है कि तेरा बड़ा ताल्लक है, नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ताल्लक है तो उस ताल्लक पर नमाज की रगबत नसीब होगी, ये बरकत है उस ताल्लक। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ये कहे कि मेरा अपने अल्लाह से ताल्लक़ होना ये कोई एतराज़ की बात है, मैं कतन ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ताल्लक़ माल्ला के तहत अगर कोई कुरान और सुन्नत का जायज़ा नहीं लेता तो ये अमल दुरुस्त नहीं है। मैं नहीं कह रहा, ये कुरान है, ये कुरान करीम की वो हदूद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर। फिर इसी में एक और पहलू देखा जाता है, इंसानियत है और उसकी फलाह है। नेकी है यानी अच्छा काम मुआवनत का करना। याद रखें, नेकी और बदी, कुरान करीम फुरक़ान हमीद क्यों कहा जाता है? फुरक़ान हमीद ये ऐसी तफरीक वाज़े फरमा देता है हक व बादल की, कोई आमेजश का ख़दशा नहीं रहता। तो नेकी वो है या साले अमल वो है जो कुरान ने बयान फरमा, जो कुरान से तजावज़ करता है तो फिर लोग तो खुदाई का दावा भी कर रहे हैं, फिर उनके दावे को क्या कहा जाएगा? फिर जिसका आखरत पर ईमान ही नहीं, अल्लाह पर ईमान ही नहीं, वो जो अमल कर रहा है वो अल्लाह की रज़ा के लिए ही नहीं कर रहा, तो फिर किस लिए कर रहा है? उसके पीछे जो उसकी ख्वाहिश होगी हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तो जानता। क्या वो ये समझता है कि मेरा वजूद ऐसा है जिससे सबको तकवीत मिले? क्या वो ये समझता है कि मुझे नेकोकार समझा जाए? क्या वो ये समझता है कि मैं ही हूँ जो सबका मदद कर सकता हूँ जिस माशरे में? अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते, लेकिन आखरत के लिए वो नहीं कर रहा, अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहा, तो उस पर अजर और सवाब कैसे है? उस हुक्म को अल्लाह का हुक्म ही नहीं मान रहा, तो फिर ये ख्याल करना कि जो आमाल कुरान और सुन्नत के तहत हैं वो न हों तो जो मैं सोच रहा हूँ वो दुरुस्त है, कैसे दुरुस्त? हर वो अमल जो कुरान और सुन्नत के तहत है वो साले है, और हर वो अमल जो कुरान और सुन्नत में किसी तरह की कमी या बेशी में वाक़ होता है वो गैर साले है। ये बुनियाद और ये असूल है। इन्हीं बुनियादों और इन्हीं असूलों पर जो कोई ख्वाब बयान करके अपने मामलात के मुतलक जानना चाहे, कोई कशफ और मुशाहदे पर इनसार करता हुआ कोई बात समझना चाहे, तो हर दो पहलुओं में भी असूल कुरान और सुन्नत है। इसमें बहुत बड़ा कोई आलिम है, कोई बहुत बड़ा पीर है, किसी के मानने वाले थोड़े हैं, किसी के मानने वाले लातादाद हैं। वो मानने वाले भी और जिसे मान रहे हैं उन दोनों का रिश्ता भी अगर कुरान और सुन्नत के तहत नहीं है तो वो दुरुस्त नहीं है। चले जाए कि दोनों को अपने अपने मामलात में देखें। तो जो ये ख्याल करता है कि मेरे अल्लाह से खसूसी तअल्लुक़ है, अल्लाह से खसूसी तअल्लुक़ अता फरमाए, अल्लाह हम सबको खसूसी तअल्लुक़ अता फरमाए। बंदगी है ही खसूसी तअल्लुक़। आप गौर फरमाए कितनी मखलूक है इस ज़मीन पर जिस पर हम रहते हैं, क्या आप तादाद को छोड़ दें, अकसाम गिन सकते हैं तमाम जिद्दत के बाद? कितनी जिद्दत है आज, कितनी टेक्नोलॉजी है, बल्कि आज अभी की नहीं, गुज़श्ता जो वक्त है, माजी जो है उसके मुतल्लिक आज बताया जा रहा है तहकीक से कि ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, फिर प्रेडिक्शन की जा रही हैं मुस्तकबिल के बारे में, जी ऐसा होगा, ऐसा होगा, हुआ क्या था उसको भी छोड़ दो, होगा क्या उसको भी छोड़ दो, जो है मुझे शुमार कर दो। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अभी इंसानी दस्तरस में ही नहीं है, जिस वक़्त में वो जी रहा है उस वक़्त में सिर्फ अदद मालूम कर सके कि इसी ज़मीन पर जिस पर हम बसते हैं कितनी तादाद मखलूक की है, शुमार पूरे की नहीं, अकसाम की बात कर रहा हूँ कि कितनी किस्म की मखलूक, नहीं गिन सकूँ। फिर ज़मीन के सीने में कितनी मखलूक है और अकसाम कितनी है, जहाँ रहते हो वहाँ शुमार मुमकिन नहीं, और जो ओझल है उसे कैसे शुमार कर पाओ। फिर गैर मरी मखलूक है, जिन्नात हमें नज़र नहीं आ, गैर मरी कहते हैं जो इन आँखों से ना देखा जा सके, गैर मरी मखलूक। क़ुरान करीम में बड़ा वाज़े बयान है, सूरह जिन में भी बयान फरमाया गया, अहादीस मुबारक में बयान फरमाया गया, जिन्नात का वजूद हम मानते हैं और हम अपने मामूलात ज़िंदगी से भी उसके तजर्बात करते हैं। बल्कि मैं तो हैरान होता हूँ कि बहुत बड़ी लोगों को जो दीनी तबलीग है वो सबब जिन्नात की पकड़ बन जाती है। जिसके होश ख़ता होते हैं वो भागता है कि कोई कुरान करीम से इलाज कर दो, कोई ऐसा ऐसा नुस्खा बता दो जो दीनी पहलू का मुझे इन बलाओं से छुटकारा दे दे। हालाँ साहिबी ईमान उसी ईमान नसीब हो तो वो जिन्नात की गिरफ्त में कैसे आए, जब वो कमज़ोर ईमान के साथ होता है, रूहानी तौर पर कमज़ोर होता है। आमाल साले करे मजबूत हो, जिन्नात की क्या जरूरत कि वो उसको गिरफ्त कर सके। बेशुमार मसाइल जादू हो गया जी, रोज़ लोग आते हैं जादू। बावजू बंदा रहता हो किसी को कहो जो हो सकता है उसके साथ करे, लेकिन पाक साफ हमने नहीं रहना, आमाल साले हमने नहीं इख्तियार करने, हलाल हराम हमने नहीं देखना, गलत सही हमने नहीं देखना। अब इस तमाम हालात और इस तमाम अपने मिजाजों को एक तरफ रखते हुए मुझे बताएं, तादाद छोड़ दें, अकसाम कोई भी किस्म है ना, चींटी एक किस्म है मखलूक की, ये एक किस्म है चींटी। अब चींटियों में कितनी अकसाम हैं और उनकी तादाद क्या है, किसी एक बिल का शुमार करना जो है वो मुश्किल। इन तमाम खलाइक में अशरफुल खल्क इंसान को अल्लाह ने पैदा फरमा, तो ये क्या खसूसियत है, उसने अपनी इबादत को फायदा फरमाया, क्या ये खसूसियत नहीं है? यकीनन खसूसियत है, और उसने एहसान फरमाया कि अपनी इबादत को पसंद फरमाया। सब्बह लिल्लाह मा फिस समावात वल्अर्द, ज़मीन व आसमां की हर शय अल्लाह की पाकी बयान करती है, उसकी इबादत करती है, ये कुरान करीम बयान फरमा। मुकल्लफ मखलूकात जिन इंस वो हैं जिनने इस्तताअत दी, शऊर दिया, अकल दी, फिर उन्हें हक अता फरमाया, हक और बातिल की पहचान करते हुए अपनी राह का इंतखाब कर सकते हैं, फिर उसने अपने इंतखाब पर कैसे कैसे इनाम अता फरमाए। इस अता में अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए, कलाम ज़ाती से नवाजा और बेशत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा, तो और खसूसियत किसको कहोगे? यकीनन खसूसी ताल्लक है, लेकिन इस खसूसी ताल्लक के ऐलान के साथ आमाल नहीं देखोगे, अपना नहा खाने दिल नहीं देखोगे कि क्या कर रहे हो, क्या सोचते हो, चाहते क्या हो, कभी ये देखा? तो आज की दुनिया में हम गलत बात में भी दावे हक समझते हैं और कोई किसी की मानता नहीं, लेकिन क़यामत के दिन हर कोई माने, और उस मानने की इब्तिदा यहीं से हो जाती है। कुरान करीम कुफार के मुतल्लिक जब बयान फरमाता है ना कि फरिश्ते रूह कब्ज़ करते हैं, यहीं से जब रूह कब्ज़ हो रही होती है वो मान रहे होते, कोई शायबा नहीं रहेगा, हर कोई हक को हक मानेगा और इकरार करेगा, अपनी गलती का भी इकरार करेगा, इंसाफ का भी इकरार करेगा कि आज इंसाफ कोई तजावज़ नहीं होता। तो जो आज ये ख्याल करता है कि मेरा बड़ा खसूसी ताल्लक है, मियाँ अल्लाह करीम ने अपनी बंदगी जो अता फरमाई है ये इंतहाई खसूसी ताल्लक है, इस ताल्लक के असूल और ज़ाबते हैं, मखलूक का मखलूक से ताल्लक। अब दोस्ती क्या कहते हैं कि दोस्तों की दोस्ती, वालिद और औलाद की भी दोस्ती होती है। अब मुझे बताएं कि जो दोस्त आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या वो बेटा बाप की दोस्ती में गुफ्तगू कर सकता है? तो वो भी दोस्ती, कितनी दफ़ा हमने ये लफ्ज़ सुने हैं कि जी औलाद के साथ बड़ा दोस्ताना ताल्लुक, तो वो जो औलाद के अपने दोस्तों के साथ जो अंदाज़ गुफ्तगू होता है, क्या वो माँ बाप के साथ भी होता? उस ताल्लुक के खुशगवार पहलू को तो बयान फरमाया जा रहा है, लेकिन वालिद और औलाद का जो फ़र्क है वो अपनी जगह का है। इसी तरह जब ताल्लक माल्लक की बात आती है तो ताल्लक अमूमी जो मखलूक का मखलूक से वो नहीं होगा, یہاں اصول اور ضابطے کی بات آئے گی، دنیاوی معاملات میں بھی اصول اور ضابطہ نہ ہو تو تعلق نہیں رہتا۔ تو یہ تو تعلق مالا کی بات ہے، یہ تو بندگی کی بات ہے، یہ تو اس کی عطا ہے کہ اس نے مہربانی فرمائی، اپنی عبادت کو پیدا فرما دیا، یہ اس کا کرم اور احسان۔ یقیناً یہ خصوصی تعلق ہے، اس کے اصول اور ضابطے قرآن و سنا ہے۔ میں بڑا واضح کہہ رہا ہوں، ان کو بھی بڑا واضح کہتا ہوں جو مجھ سے تخلیے کی میں اپنی نشست میں پوچھتے ہیں، اور میں انہی سوالات کا جواب یہ اس طرح اعلانیہ بھی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ بات پہنچے، میرے اپنے یقین کو بھی پختگی نصیب ہو اور سننے والوں تک بھی یہ بات جائے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جسے ہم اپنی خواہشات سے اختیار کریں۔ تو جو بھی حق کے بعد اپنے لیے کوئی اور راستے کا تلاش کرنے والا ہے، یا حق کہتا ہے لیکن مطابقت نہیں رکھتا، تو قرآن کریم بڑا واضح فرما دیتا ہے، بس اس کے بعد جو کوئی پھر جائے تو ایسی لوگ بدکار ہیں، انہیں نیکوکار نہیں فرما رہا۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، فرمایا کیا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ اور جو آسمانوں میں ہیں یا زمین میں ہیں، وہ چاروں ناچار اسی کی اطاعت گزار ہیں اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ دین طریقہ طرز، ایک زندگی بسر کرنے کا جو طرز ہے اسے دین کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں دین اسلام، یعنی طرز حیات کون سی ہے؟ اسلام کی ہے۔ ماننے والے کو مسلمان کہتے ہیں، جو مان رہا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ دین ہمارا اسلام ہے۔ اب دین اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عبادات ہیں تو بس کافی ہے، یا معاملات ہیں تو بس کافی ہے۔ عقائد کا حصہ ہے جو ہمیں اپنی بنیاد سے جوڑتا ہے، وہ اقرار جو ایمانیات کے ہیں، اس کی بنیاد توحید ہے، وحدانیت باری تعالیٰ ہے۔ وہ تعلق جو بندگی کا ہے وہ نصیب ہوتا ہے تو ایمانیات کے تمام پہلوؤں میں اس سے تقویت نصیب ہوتی ہے۔ ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ کی ذات کو ماننے کے لیے اللہ کے رسول کی نسبت اور اس کا ماننا ضروری ہے، تب جا کر وہ سمجھ آتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کا ماننا توحید کی نسبت راستے کے حساب سے ہے، لیکن اللہ کا رسول مبعوث کس نے فرمایا؟ اللہ نے۔ تو تمام بنیاد جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ پر جاتی ہے۔ اب ماننا اللہ کا، لا الہ الا اللہ پہلے آتا ہے، کوئی الہ نہیں رد کیا جاتا ہے، الا اللہ سوائے اللہ کی۔ کیسے مانو گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماننے کا حکم پڑا۔ اب جب ماننے جاؤ تو پہلے اللہ کے رسول کو ماننا پڑتا ہے، تب جا کر آپ اس بنیاد پر جو ذات باری تعالیٰ ہے وہاں پہنچتے ہو، وہاں سے جان سکتے۔ نہیں تو ایک ضمن سوال ہے، اللہ کی ذات، یہ اس میں ذات سے واقف کیسے ہوئے ہو؟ اپنی وجودی استعداد سے انسان اس حد کو تو سمجھ سکتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے، جس کا آخری حکم ہے، جو بے نیاز ہے، باقی سارے مجبور ہیں۔ وہ مجبور نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں تک تو پہنچے۔ اس ذات کے نام سے، جو مبارک نام سے واقفیت کیسے حاصل کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم نے بتایا۔ قرآن کریم کہاں سے لیا ہے؟ کوئی شاید ہے دوسرا سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو وراء الورا ہے، آپ نے آگے اعلان فرمایا اس کا، مخلوق کو وحی الہی سے اعلانیہ آگاہ فرمایا گیا، لیکن نزول جو ہے وہ خفی ہے۔ واحد ذات ہے جو شہادت ہے اس حق پر، وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس ساری عطا میں اللہ نے اپنا حبیب مبعوث فرمایا، یہ اتنا عظیم ذریعہ کیسے نصیب ہوا؟ اللہ جل شانہ، لو. مخلوق میں یہ استعداد نہیں ہے کہ سیدھا وہ شناسائی تک پہنچ سکے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلیم اللہ، اللہ نے آپ سے کلام فرمایا، بے پردہ کلام فرمایا، آواز آپ نے سماعت فرمائی. بلکہ قرآن کریم میں جہاں ان کے قبیلے کے سردار ساتھ ملتے ہیں اور بجلی کی کڑک سے وہ ایک دفعہ مارے گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور اللہ نے انہیں زندہ فرمایا، اس میں جب مفسرین کرام بحث فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تورات، آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان اور اللہ کا کلام میں نے سنا ہے، تو ہمیں بھی تو سنوائیے تو ہم مانیں. تو وہ اس کلام کے سننے میں گئے، آواز کے بعد انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہیں گے، ہمیں کیا معلوم کدھر سے آواز آ، تو بجلی کی کڑک نے انہیں لے لی. اب اللہ کا حبیب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ شرف ہے اللہ نے کلام فرمایا، اپنے حبیب کے صدقے اس حبیب کی امت کے وہ جو چنے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی یہ شرف نصیب عطا اپنے حبیب پر فرمائی، بطور توارث امتی کس درجے کی عطا ہے. جب انہوں نے اس سے تجاوز کیا تو بجلی کی کڑک نے لیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس زیارت کی، استجاع کی. قرآن کریم میں بیان ہے، اللہ نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھیں، اگر یہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر آپ بھی دیکھیں. تو وجود انسانی میں یہ استعداد ہی نہیں ہے کہ بغیر سبب کے ذات باری کو جان سکے، یہ تباہ ہو جائے، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں. یہ عام بجلی ہے، اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے نظم سے ہم یہ روشنی جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اس کے نظم سے یہ سپیکر اور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اسی کو جب آپ بادل سے گرجتی ہے جہاں آتی ہے وہاں روشنی ہوتی ہے یا جلا دیتی ہے، اس کو برداشت کوئی نہیں کر سکتا، اس کی قوت ایسی ہے. یہ مثال یہاں نہ جچتی ہے نہ اس قابل ہے، لیکن پہلو جو ہے اسے اجاگر کرنا مقصود. ذات باری تعالیٰ اتنی بلند ہے کہ مخلوق جو ہے اس میں گنجائش ہی نہیں ہے اس دار فانی میں. جہان فانی، یہ جو فانی جہان ہے اس میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ تجلیات ذاتی کو برداشت کر سکے. جہاں بے شمار پہلو اسباب کے، وہاں یہ بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں گنجائش نہیں ہے کہ ذات باری تعالیٰ ایسے پردہ ہٹ جائے تو یہ مخلوق برداشت کر لیں. جب اس دنیا سے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، اور اس قیامت کے بعد جس پر انعام ہوگا اسے یہ قوت بخشی جائے گی، لیکن وہ یہ عالم جو ہے فانی جہان کا یہ نہیں ہوگا. وہاں وہ زندگی جو ہمیشہ کی ہے، وہاں یہ استعداد نصیب ہوگی کہ دیدار باری تعالیٰ نصیب ہوگا. اور قرآن فرماتا ہے کہ جنت میں بے شمار نعمتیں دی جائیں گی اور ان سے بھی بڑھ کر. اور اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ اتنی ساری جو جنت کی نعمتیں قرآن و حدیث میں بیان، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کا دیدار. اب اس نسبت میں احادیث بھی مبارک ہیں، لیکن جو بات یا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جسے اس نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، اب اس کے لیے وہ طریقہ جو وہ عطا فرما رہا ہے اس سے وہ تجاوز کرے تو کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. جب کوئی پڑھا لکھا بندہ قانون کے خلاف کام کرتا ہے تو ان پڑھ کی نسبت اس پر زیادہ اعتراض آتا ہے، تم تو جانتے تھے تم نے کیا کیا. اب اللہ جل شانہ یہاں فرما رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، یا یہ اللہ کے دین کے علاوہ کچھ چاہتے ہیں؟ تو دین طریقہ ہے پوری زندگی بسر کرنے کا، عقائد اعمال اور معاملات تینوں حصے اس میں داخل. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن عملی زندگی میں حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، حیا اور بے حیائی کو نہ دیکھے، حقوق و فرائض کو نہ دیکھے، اس کے ماننے کو کیا کہیں گے؟ کہ میاں تو دعویٰ تو کر رہا ہے لیکن عمل سے تو اس دعوے کو رد کر رہا ہے، اگر مان رہا ہے تو پھر اعمال تک کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ عمل سے تو رد کر رہا ہے، تو دعوے میں سچا ہے؟ دعویٰ سچا ہے तू दावे में सच्चा नहीं, अगर तू सच्चा है तो अपने अमाल में ले आ। तो फरमाया क्या ये अल्लाह के दीन यानी तरीक़ा के अलावा कुछ चाहते हैं? तो बड़ी दुनिया ने चाहा, मैं सो जैसा मैं चाहता हूँ, बड़े बड़े महल तामीर किए गए, बड़ी बड़ी ताकत फौज जमा की गई, बड़े बड़े ख़जाने जमा किए गए। कहाँ हैं वो जो चाहते थे कि जैसा मैं चाहूँ वैसा, वो कहाँ है? याद भी किसी को नहीं, खबर भी किसी को नहीं। जहाँ मदफन है वहाँ आबादियाँ बन गई हैं, ऊपर लोग रह रहे हैं, खाने पक रहे हैं, जहाँ वो हैं कि जिनको खुशबू और बदबू की तमीज़ जो है वो तंग करती थी, वहाँ ऊपर खाने पक रहे हैं, नदी नाले बह रहे हैं। ये क्या ये हकीकत है? और फरमाए अल्लाह के दीन के तरीके के अलावा कुछ चाहते? तो फिर लोगों ने चाहा है, इसीलिए कुरान करीम अक्वाम साबका के वाक़ात ध्यान फरमाता है और उनसे सबक नसीब कर, ताकि हमें सबक नसीब हो, हम अपनी नीयत और अपने अमाल का जायज़ा लें और उस राह के मुसाफिर हों जो कुरान करीम बयान फरमा रहा है। अब ये बड़ी वाज़े बात कि दीन कुल तर्ज़ हयात, फिर दीन ने इस्लाम, जब इस्लाम की बात आएगी क्या मानते हो, ईमान के पहले अकायद, उन तमाम अकायद का मानना इबादत तक पहुंचाता है। अब इबादत जो है ये कोई आम शय नहीं, इबादत में फिर जब आप फ़राइज़ तक आते हो, फिर फ़राइज़ में जब आप नमाज तक आते हो, नमाज आम नहीं। नमाज वो ख़ुसूसी मौका है जिसमें बंदे को शर्फ़ हम कलामी अपने अल्लाह से, वो हम कलाम है, जिसे दुनिया में कोई सलाम नहीं देना चाहता, वो जब चाहे उसके हजूर हाजिर हो जाता है। दिन में 5 दफ़ा तो वो बुला रहा है बारगाह, अपनी बारगाह। तो सिर्फ नमाज रोज़े को दीन समझना ये दुरुस्त नहीं, बहुत बड़ी बुनियादी हैसियत रखते हैं, लेकिन इबादत का महासल अगर दुनिया की ज़िंदगी में नहीं है और दुनिया साले नहीं है, तो इबादत में फिर इतनी कमज़ोरी है। और अगर इबादत में कमज़ोरी है तो ज़रूरत है अकायद को जानो, कहीं अकायद में भी कमज़ोरी हो। अल्लाह वाहिद और ला शरीक है, कोई है नहीं सिवाय अल्लाह, फिर जगह जगह लोगों के दरों पर ठोकर क्यों खाते? सबब तक तो उसने असूल पसंद फरमाया, कुल तक क्यों जाते हो कि जी आप ही होंगे तो होगा, आप ही चाहेंगे तो ये मेरा मसला दूर होगा, कैसे जाओ? तो जब उस बुनियाद पर मजबूत हो तो फिर इबादत नसीब होती है। इबादत की शर्फ कबूलियत आपको मामलात में दुरुस्त राह पर चलने की तौफीक देती है। ये बड़ी सादा बात है। कुरान करीम में रोज़े से मुतल्लिक भी फरमाया गया कि मुत्तकी होना नसीब होता है, और नमाज से मुतल्लिक भी फरमाया गया कि बंदे को बुराई और बेहयाई से रोकती है। अब रोज़ा भी इबादत है, नमाज भी इबादत है, क्या दोनों के मासल में यहाँ तकवा फरमाया गया, वहाँ बुराई और बेहयाई से रोकना नहीं फरमाया गया? तो ये कहाँ ज़रूरत है इस तकवे की और बुराई और बेहयाई से बचने की कहाँ ज़रूरत है? क्या ये अमली ज़िंदगी में नहीं है? तो मामलात फिर दाखिल हैं। वलऊ असलमा मनफ़ समावात वल अर्ज़ तवम व करम, फरमाया और जो आसमानों में या ज़मीन में, वो चारों नाचार उसी की इतात गुजार हैं यानी मुती हैं। अब इसमें हम सिर्फ ये गुमान करते हैं कि शायद ये जो बादल बरस रहा है ये मुती है, शायद ये जो ज़मीन जो है इसमें जो सब्ज़ा फूट रहा है ये मुती है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, रात और दिन बदल रहा है। इसको समझें, जहाँ ज़मीनों आसमान की वसतों और गहराई का बयान फरमाया गया, अपना तजिया कर लें, वो जो इनकार कर रहा है उसे इख्तियार है कि वो किस खून से पैदा हो, उसे इख्तियार है किस शक्ल व सूरत का, अक्ल व शऊर का, मौत का। क्या यहाँ अरबों रुपए लोगों ने नहीं लगाए कि मैं ज़िंदगी बढ़ा लूँ, तो क्या बढ़ गई? کس خاندان سے اس نے پیدا ہونا ہے، ساری جدت بتائیں کہ اس نظام کو بدل دے. تو جب یہ شکل و صورت خاندان نسب، اس کی زندگی کا وہ جو ایک قطرہ ہے پانی کا، وہ کہاں سے آنا؟ ہر شے مربوط ہے. اور یہ جو فرمایا گیا نا، چاہے یا نہ چاہے، اللہ کی ساری مخلوق جو اسے سجدہ ریز ہے، اس کے پاس نہ چاہنے والا پہلو ہے ہی نہیں. اب اس میں بہت بڑی جو مخلوق ہے وہ نوری مخلوق ہے، اللہ کے فرشتے، وہ بندے جنہیں اللہ نے نوری مخلوق پیدا فرمایا، وہ جس عبادت پر متعین ہے اسی عبادت میں ان کی زندگی کا محاصل ہے. ساری زندگی کا سکھ اور سرور وہی ہے کہ وہ عبادت کرتے رہیں. اسی طرح یہ جو ہمارے گرد و پیش ہے، یہ جو چرن پرن شجر و حجر، یہ مٹی کا ایک ذرہ، یہ ریت کا ایک حصہ، یہ تمام اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ناچار میں یہ مراد، دوسرا پہلو ہی کوئی نہیں، اور جو انکار کر رہا ہے اس کا وجود پابند ہے حکم الہی کا. اب یہ اختیار ہے کیا؟ ان ہدینا السبیلا اما شاکر اما کفورا. اتنا سارا اختیار ہے کہ اللہ نے حق عطا فرما دیا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے یا خواہشات ذاتی پر چلنا ہے، اپنی مرضی. پہلے جو ہو گزرے ہیں ان کی بھی قرآن نے مثال فرمائی، آج جو ہم ہیں اپنی زندگیوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی اپنا امتحان میں اپنا وقت گزاریں گے، ہوگا وہی جو اللہ کریم چاہیں گے. اب جو ایمان جسے نصیب ہوتا ہے وہ صفت رحمانیت و رحیمیت سے مستفیض ہو رہا ہے، اور جو انکار کر رہا ہے، یہ دو مکلف مخلوق ہیں، جنات اور انسان، جن کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ رائے دوسری طرف کی اختیار کر سکتے ہیں. اب اس اختیار کو کوئی یہ سمجھے کہ سارا اختیار میرے پاس ہے، نہیں ہے بھائی. تیرے وجود کے ذرات بکھریں گے کہاں، کیا تیرے اختیار میں ہے؟ وہ جو کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو جب تیرا وجود بکھرے گا تو کہاں کہاں بکھرے گا، اس کا اختیار ہے تیرے پاس؟ سمندروں میں ڈوبے گا، جانوروں کی خوراک بنے گا، زمین میں گلے گا، کہاں جائے گا کیا معلوم؟ جس زمین میں جاؤ گے کتنی مخلوق اور حشرات الارض کا حصہ بنو گے، کوئی معلوم ہے؟ جانتے ہو کتنی قبریں کھولتے ہیں ہم، اس میں ہڈیاں بھی گل رہی ہو، شاید ایسی قبر ملتی ہے کہ جس میں سلامتی ہو. پھر جس میں سلامتی ہوتی ہے اس کا یہ جو کفن ہے نا سفید، یہ بھی چمک رہا ہوتا، کیا سبب؟ کوئی سائنس بتا سکتی ہے؟ نہیں. یہ وہ حصے ہیں جس کی آگاہی قرآن کریم دے رہا ہے، یہاں سے شناسائی ہے. تو اس کی اطاعت وہ پہلو ہے جو سلامتی دیتی ہے. اب یہ لازم نہیں ہے کہ ہر صاحب ایمان یا نجات جو ہے وہ برزخ میں اس کا وجود سلامت ہو. اس کا انحصار اس ترقی پر ہے، اس باطنی کیفیت پر ہے، کس درجے کا اسے وہ تعلق معلّہ نصیب ہے. لیکن قرآن و سنت ہی راہ ہے، جس راہ پر آپ جا کر اس میں یہاں اللہ کی رضا اور پھر اس کی قرب کی منازلیں حاصل کر سکتے ہیں. تو فرمایا کوئی چاہے یا نہ چاہے، ہر ایک اسی کی اطاعت پر پابند ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے. مزاج انسانی ہے کہ اسے جزا و سزا کا احساس نہ ہونا، تو یہ بے عملی کی طرف یا خواہش کی طرف لٹک جاتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں قانون کا نفاذ ہوتا ہے وہاں ہم غلطیاں کم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جہاں قانون کا نفاذ نہیں ہوتا ہم سارے اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں. بھلے ایک سڑک کی مثال لے لیں، جہاں قانون ہے وہاں ہم نے لائن بھی اشارے سے بدلی کرنی ہے، اب جہاں قانون نہیں ہے عین چوراہے میں گاڑی کھڑی کر دو، تو احساس نہیں. مزاج انسانی ہے اسے جزا و سزا کی، تو وہ رب کائنات فرما رہا ہے کہ جتنا اختیار تمہیں دیا ہے اس کا حساب تمہارے اعمال، صرف یہ نہیں، ہر کوئی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کے پاس لوٹائے جائیں گے. ہر شے، ہر معاملہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا روز محشر. اللہ کریم معاف فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اپنا بندہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مخلوق کی محتاجی سے معاف فرمائے اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب فرمائے۔ ہم کمزور اور گنہگار لوگ ہیں، قیامت کا حساب ہم اس حساب پر نہیں جا سکتے۔ اللہ اپنی کرم، اپنے رحمت، اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔